الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ چار باتیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. نمبر ایک، ختنہ کرنا. نمبر دو، مسواک کرنا. نمبر تین، خوشبو لگانا. نمبر چار، نکاح کرنا. دو سنتوں کی تشریح بیان ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ تیسری سنت کی تفصیل بیان کی جائے گی. خوشبو لگانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے اور لگانی چاہیے. لیکن مردوں اور عورتوں کی خوشبو کا معیار الگ الگ ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کو جسم اور کپڑوں پر لگائیں تو کسی قسم کا کوئی داغ، دھبا اور نشان نہ لگنے پائے، اور خوشبو مہکنے والی اور پھیلنے والی ہو. خوشبو پھیلنے والی ہو، دوسروں تک پہنچنے والی ہو، لیکن اس کا داغ اور دھبا جسم اور کپڑوں پر نہیں آنا چاہیے. جیسے کہ عام طور پر عام خوشبوئیں ہوتی ہیں، عود ہے، مشک ہے، شمامہ ہے، گلاب ہے، چمیلی ہے، موتیا ہے. یہ خوشبوئیں عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ جسم میں اور کپڑوں میں خوشبو مہک جاتی ہے لیکن دبا نہیں آتا، الا یہ کوئی غلط طریقے سے استعمال کرے تو وہ تو اس کی غلطی ہے، خوشبو کی غلطی نہیں. اور مردوں کی خوشبو ایسی، عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں رنگ ہو بس. وہ خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، جیسے مہندی. یہ مہندی خوشبو کی قسم ہے یہ، اور پرانے زمانے سے یہ خوشبو عورتوں کے استعمال میں چلی آ رہی ہے. ہمیشہ مہندی خواتین استعمال کرتی ہیں، اس کے لگانے سے ہاتھ پر پیر پر مہندی کا رنگ آ جاتا ہے، خوشبو اس میں برائے نام ہوتی ہے جو دوسروں تک تو پہنچتی نہیں. البتہ قریب سے اس کو سونگھو تو کچھ ہلکی ہلکی خوشبو آتی ہے. تو عورتوں کے لیے ایسی خوشبو لگانا سنت ہے جس کا نشان جسم پر آئے لیکن اس کی مہک دور تک پھیلنے والی نہ ہو. اسی طرح پرانے زمانے میں ایک خوشبو ہوتی تھی زعفرانی، اور زعفران کی خوشبو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمدہ ہوتی، لیکن اس میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، خوشبو بہت زیادہ پھیلنے والی نہیں ہوتی. وہ بھی حضور کے زمانے میں خواتین استعمال کرتی تھی. ایسی عصفور بھی خوشبو تھی جو پیلے رنگ کی ہوتی تھی، وہ بھی عموماً عورتیں استعمال کرتی تھی. اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ رنگ زیادہ ہوتا تھا، خوشبو پھیلنے والی برائے نام ہوتی تھی. تو یہ دونوں قسم کی خوشبوئیں بھی عورتوں کے ساتھ خاص تھیں، اور مردوں کو ان کے استعمال کرنے کی ممانعت تھی. اور مردوں کو اس لیے ممانعت تھی تاکہ مرد اس خوشبو کو استعمال کر کے عورتوں کے مشابہ نہ ہوں. تو خوشبو میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ہے، جیسے اور چیزوں کے اندر ممانعت ہے. تو بہرحال عورتوں کی خوشبو وہ ہونی چاہیے جس میں خوشبو ہو، جس میں رنگ ہو، خوشبو ہو مگر پھیلنے والی نہ ہو. البتہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے یا اپنے محرم مردوں کے سامنے یا دیگر عورتوں کے سامنے ایسی خوشبو لگا لے جو مہکنے والی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن میک اپ کر کے یا خوشبو لگا کر کے یا ایسی خوشبو لگا کر کے گھر میں یا گھر سے باہر اس طرح نکلے کہ اس کی وہ خوشبو پھیل کر نامحرم مردوں تک پہنچ جائے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس سے خواتین کو بچنا بے حد ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور اس کی وہ خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے تو ایسی عورت زناکار ہے، کیونکہ جب ایسی خوشبو کسی عورت کی کسی نامحرم مرد تک پہنچے گی تو اس کے دل میں برے برے خیالات آئیں گے. تو اس گناہ کا ذریعہ یہ عورت بن رہی ہے اور اس کی خوشبو بن رہی ہے، اس لیے ایسی عورت گنہگار ہے، اور نہ صرف گنہگار ہے بلکہ بدکار اور زناکار ہے. اتنی سخت وعید ہے یہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تو ذات گرامی ہی خوشبودار تھی اور معطر تھی، یعنی آپ بیرونی طور پر کوئی خوشبو استعمال نہ کریں تب بھی آپ کا جسم خوشبو سے مہکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خوشبو یعنی آپ کے جسمانی خوشبو کا یہ حال تھا کہ جس دن آپ کسی سے مسافہ کر لیتے تو اس دن ان صاحب کے شام تک ہاتھ میں خوشبو بس جاتی تھی، اور وہ صحابی جن سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے شام تک دوسرے صحابہ کرام سے بالکل ممتاز ہو جاتے تھے اس خوشبو کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ میں حضور کے ہاتھ ملانے کی وجہ سے آنی شروع ہو جاتی تھی، کہ دوسروں نے نہیں ملایا تو ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو موجود ہے، تو آپ کے ہاتھ میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ جس سے آپ خوشبو ملا لیتے تھے اس کے ہاتھ بھی خوشبو سے مہک جاتا، اور شام تک ان کے ہاتھ میں خوشبو رہتی تھی. بلکہ اگر آپ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو اس گلی میں آپ کے جاننے کی وجہ سے خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس گلی کی اس خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. شام تک اس گلی میں خوشبو ہو جاتی تھی، یعنی وہ خوشبو ایسی کچی نہیں ہوتی تھی کہ اسی طرح آئی ادھر اگلے جھونکے میں ختم ہو گئی، دیر پر بھی ہوتی تھی وہ خوشبو، دیر تک وہ خوشبو ہاتھ میں سے بھی آتی رہتی تھی، گلی میں بھی آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام پہچان رہتے تھے کہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اور آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو کچھ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی. میں بھی چونکہ ساتھ ہی تھا اور میں ہی بچہ ہی تھا تو میرے بھی آپ نے ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے تو ایک ایک رخسار پہ ہاتھ پھیرا تھا، میرے دونوں رخسار پہ ہاتھ پھیرا آپ نے. کہتے ہیں میں نے دو باتیں محسوس کی، ایک تو یہ کہ میں نے آپ کا دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے یہ کہ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جیسے خوشبو بیچنے والا جب خوشبو کی شیشی کھولتا ہے تو اس میں سے خوشبو پھیلتی ہے اور مہکتی ہے، ایسی خوشبو میں نے آپ کے دست مبارک کے اندر مہکتی ہوئی محسوس کی. بلکہ آپ کا تو پسینہ مبارک بھی خوشبودار تھا. آپ کی رضائی خالہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کبھی کبھی ان کے یہاں دوپہر میں جایا کرتے تھے، وہاں کھانا بھی کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد وہیں قیلولہ فرماتے تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آرام کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، آپ اسی پہ لیٹ جاتے تھے اور اسی پر آپ کو نیند آ جاتی تھی، اور نیند میں آپ کو پسینہ بہت آتا تھا اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے موتی تیرتے رہتے تھے. جہاں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سو جاتے اور پسینہ مبارک آنا شروع ہو جاتا تو وہ ایک تنکا اور شیشی لے کے بیٹھ جاتے، اس تنکی کے ذریعے آپ کے پسینے کا ایک قطرہ اور ایک موتی لے کر شیشی میں اتارتی رہتی تھی. فرماتی ہیں کہ میں اس خوشبو کو جب دوسری خوشبو کے ساتھ ملاتی ہوں تو وہ خوشبوؤں کی سردار بن جاتی، تو وہ دیگر خوشبوؤں کی سردار بن جاتی، یعنی بہت ہی عمدہ خوشبو بن جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کی خوشبو پسینے کی خوشبو تو اصلی خوشبو، پھر جب وہ دوسری خوشبو میں ملے گی تو ظاہر ہے مزید بہتری اس کے اندر آنی. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اسی معمول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شیشے میں جمع کر رہی تھی کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آپ نے پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اور ہم اس کو دوسری خوشبوؤں کے ساتھ ملاتے تو وہ اطیب الطیب بن جاتی ہے، یعنی ساری خوشبوؤں سب سے بہتر خوشبو بن جاتی ہے. اب اسبتی تم صحیح کر رہی ہو، تم کر رہی ہو صحیح ہے یہ. چنانچہ وہ خوشبو بعض دفعہ صرف دلہنوں کے لگائے جاتے تھے، وہ خوشبو بڑی قیمتی ہوتی تھی جو دلہنوں کے لگائے جاتے تھے. حضرت عقبہ بن ارقد رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، ان کی چار بیویاں تھیں، ان کی ایک بیوی کا نام ہے ام عاصم، ام عاصم، عاصم کی والدہ. وہ سناتی ہیں کہ ہم چاروں بیویاں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر، عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتی تھیں، اس کے باوجود ہم حضرت عقبہ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی اس کے آگے ہم ہار جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ اور میں، ہمارے شوہر حضرت عقبہ کا یہ حال تھا کہ وہ خوشبو کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. ایک معمولی سا ان کے پاس تیل تھا، بس وہ تیل کبھی کبھی اپنی داڑھی میں لگا لیا کرتے تھے. اس کے باوجود ان کے جسم سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ہم خوشبو لگا لگا کے ہار گئے، لیکن ان سے کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جسم سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے، آپ تو خوشبو لگاتے نہیں ہیں، اور ہم لگا لگا کے تھک گئے اور ہار گئے، آپ کے جسم سے یہ خوشبو ایسی کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور عجیب و غریب واقعہ کہ ایک مرتبہ میرے جسم میں پتی اچھل گئی. پتی ایک بیماری ہوتی ہے الرجک قسم کی، جس کی وجہ سے جسم میں لال لال نشانات ہو جاتے ہیں، جس کو دافڑ کہتے ہیں. اس کے اندر بڑی جلن اور بڑی سوزش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ پتی میرے جسم میں اچھل گئی اور میرے پورے جسم میں لال لال نشانات پڑ گئے، اور میں بڑی تکلیف میں آ گیا، اور جسم کے اندر بڑی بے چینی اور کرب میں مبتلا ہو گیا. تو میں سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنی اس تکلیف کا ذکر کیا. میں نے کہا حضور، میرے سے تو یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، آپ میرا کچھ علاج فرمائیں. تو آپ نے فرمایا، اے عقبہ، ایسا کرو تم اپنے سارے کپڑے اتار دو اور اپنا سطر چھپا کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ. میں نے سارے کپڑے اتار دیے، اپنا سطر چھپا لیا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ میں نے چھپا لیا، اور چھپا کر کے میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. تو آپ نے کچھ پڑھا اور پھر اپنے ہاتھ پر دم کیا، اور پھر آپ نے وہ اپنا ہاتھ میرے سارے جسم پر، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، آپ نے وہ ہاتھ پھیرا. تو آپ کے دست مبارک کے پھیرنے کی میں نے یہ برکت محسوس کی کہ ایک تو بیماری بالکل ختم ہوئی، نام و نشانی نہیں بچا اس کا بالکل. دوسرے یہ کہ میرے سارے جسم میں خوشبو بس گئی، اور وہ دن اور آج کا دن کی یہ خوشبو ایسی قدرتی طور پر میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو ہر دم آتی رہتی ہے، مجھے کچھ خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کے دست مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا جسم بھی خوشبودار ہو گیا. آپ کا جسم تو تھا ہی خوشبودار، ان کا جسم بھی خوشبودار ہو گیا، بلکہ آپ کے خوشبو کا تو عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ جنہوں نے خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا آپ ان کے گھر تشریف لائے تو جب سویرے ان کی آنکھ کھولی تو گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. خواب میں تشریف لانے سے بھی گھر خوشبو سے مہک گیا، کیونکہ خواب میں تشبیہ لانا بھی تو حقیقت میں لانا ہی ہے، کوئی وہ خیالی چیز نہیں ہے، ایک حقیقت ہے وہ. چنانچہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرا معمول تھا، میں رات کو عشاء کے بعد ایک خاص مقدار میں، جیسے 1000، 2000، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتا تھا، اور جب تک میں معمول پورا نہیں کرتا تھا سوتا نہیں تھا. اور معمولات کی پابندی میں برکت ہوتی، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے تو اس میں وہ برکت نہیں ہے جو پابندی کرنے میں. اس لیے جو بھی معمول آدمی مقرر کرے، تھوڑا یا زیادہ، اس کی پابندی کرے. کہتے ہیں میں درود شریف کی ایک خاص مقدار میرا معمول تھا اور میں روزانہ وہ پڑھ کے سوتا تھا. ایک رات میں اپنا درود شریف کا معمول پورا کر کے سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ منہ کہاں ہے جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، وہ لاؤ میں اس کو بوسا لوں گا. تو مجھے اپنا منہ تو سامنے کرتے ہوئے شرم آئی کہ میرا منہ اس قابل کہاں کہ میں اس پر حضور بوسا لیں، تو میں نے اپنا رخسار آپ کے سامنے کر دیا، اس پر آپ نے بوسا لے لیا اور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. سویرے جب میری آنکھ کھولی تو میرا کمرہ جو ہے خوشبو سے مہکا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہندوستان میں سہارنپور کے اندر گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک مہینے تک ان کے اس کمرے سے جس میں وہ رہتے تھے خوشبو آتی رہی. تو کسی نے یہ صورتحال حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جا کر عرض کی کہ حضرت مولانا کمرے سے تو خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ان کا تو انتقال بھی ہو چکا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ درود شریف کی برکت ہے یہ، کیونکہ مولانا فیض الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو ساری رات درود شریف پڑھتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، بس شب جمعہ درود شریف پڑھنے میں گزارتے تھے. وہ یہ اس درود شریف کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ان کا مرنے کے بعد بھی ایک مہینے تک گھر سے خوشبو آتی رہی. درود شریف تو حضور میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ کی خوشبو کا تو ثانی نہیں ہے، آپ اپنی مثال آپ ہیں. تو اس قدر تو آپ معطر اور خوشبو میں بسے ہوئے تھے، قدرتی طور پر اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے. چنانچہ علماء نے آپ کی تین قسم کی خوشبوؤں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ خوشبو جو آپ استعمال کرتے تھے اس کو ریحان کہتے ہیں، ریحان، جس کا ترجمہ بعض علماء نے یہ بھی کیا ہے عطر مرکب، مجموعہ عطر، مختلف خوشبوؤں کو ملا کر کے بھی خوشبو بنتی ہے، اس کو مجموعہ کہتے ہیں، اور عطر مرکب بھی کہتے ہیں. تو عطر مرکب عطر ریحان کا ایک ترجمہ ہے، تو گویا عطر مرکب آپ لگایا کرتے تھے. اور ایسے عود کی خوشبو آپ کو پسند تھی، عود بہت مشہور خوشبو ہے، مشک یہ بھی مشہور خوشبو ہے، تو مشک کی خوشبو بھی آپ کو پسند تھی، آپ لگایا کرتے تھے، عود کی خوشبو بھی آپ لگایا کرتے تھے. بہرحال سنت ادا کرنے کے لیے کوئی سی بھی خوشبو آپ لگا سکتے ہیں، بس جو بھی خوشبو آپ لگائیں اس کے اندر نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے لگاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لگاتا ہوں، اس نیت سے لگائیں تاکہ فرشتوں کو راحت ملے، کیونکہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت ملتی ہے جیسے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اور جیسے ہمیں بدبو سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں بہت پاک صاف مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، تو خوشبو بہت پسند کرتے ہیں اور بدبو ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس نیت سے لگائیں تاکہ فرشتوں کو راحت ملے۔ چوتھی نیت یہ کر لیں کہ جہاں بھی میں جاؤں وہاں پر مسلمانوں کو انسانوں کو اس خوشبو سے راحت ملے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو بھی خوشبو سے راحت ملتی ہے، بدبو سے تکلیف ہوتی، اس نیت سے لگائیں۔ اور اپنا دل خوش کرنے کے لیے بھی لگا سکتے کہ میں خوشبو اسی لگاؤں تاکہ میرا دل خوش ہو، لیکن خوشبو ہونی چاہیے درمیانے درجے کی، یعنی بہت تیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تیز خوشبو جو ہے وہ بعض دفعہ تو لگانے والے کے نزلہ ہو جاتا اس یا اسی کا سر بھاری ہو جاتا، ورنہ کسی اور کا بھی سر بھاری ہو سکتا ہے اور اس کو بھی نزلہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو پھر تکلیف پہنچانے والی ہو، یعنی خوشبودار تکلیف ہو گئی، تو تکلیف تو تکلیف ہی ہے چاہے خوشبودار ہو یا بدبودار، تو ایسی خوشبو بھی نہ لگائے جس سے دوسروں کو نزلہ ہو جائے، درمیان لگائیں اور اس طرح لگائیں کہ اس کا داغ دھبا نہ آئے، اور پہلے دائیں طرف لگائیں اس کے بعد بائیں طرف لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی سنت کی تفصیل پھر کبھی اللہ پاک نے موقع دیا تو پھر بیان کریں گے۔ دعا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، یا رحم الراحمین ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ دائم عطا فرما، یا اللہ مولوی عابد صاحب کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، مولوی عابد کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين. الحمد لله.